کا دین بچایا اس کا نام حسین
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد
وعلى محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم حسینیت واحد الہی نصیحت فرمان سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس میں ہماری گفتگو سیرہ نبوی اور سیرہ علوی کے کچھ اہم نکات اور کچھ اہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے سیرہ علوی کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. اور سیرہ علوی کے اندر تقریباً وہ زمانہ جو کہ آپ نے ہجرت سے پہلے کا آپ کا زمانہ اور پھر ہجرت کے بعد کا وہ زمانہ آپ کی خلافت سے پہلے پہلے تک کا جو زمانہ ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالی تھی اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہماری یہ امام کی زندگی کے اندر ایک وہ خاص نقطہ جو پایا جاتا ہے کہ پوری زندگی قیام للہ کا ایک پیکر ہے, اس کا مجسمہ ہے. پوری زندگی ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدا کے لیے قیام اور اس راستے میں قربانی دیتے ہوئے گزر گئی. اور اس راستے میں ان تمام قربانیوں کے باوجود اس قیام کے اندر کبھی انہوں نے خستگی کا تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ انتہائی عشق اور محبت اور خلوص کے ساتھ تمام مراحل کے اندر جو بھی مراحل آئے سختیاں آئیں ان کو برداشت کیا. لیکن یہ قیام للہ جو ہے جو اس آیت کے اندر جس کو بیان کیا جا رہا ہے یہ آپ کی زندگی کا محور رہا. اور اسی طرح سے آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد آنے والے معصومین کی زندگی جو بھی ہے ان سب میں یہی چیز جو نقطۂ اساسی ہے جو بنیادی نقطہ ہے وہی نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی کا محور قیام للہ ہے, خدا کے لیے قیام. امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اسی سیرہ علوی کے حوالے سے اور اس سیرہ علوی کو بیان کرنا بھی کیوں مقصود تھا وہ لوگ جو آج تشریف لائے ہیں پہلے نہیں تھے تو ہماری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ چونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو اور پھر اسی کے حوالے سے حسینیت کا تو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں, اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کے کچھ اہداف بتائے اور کہا کہ اس کا بنیادی ہدف اصلاح ہے اس امت کا, اس امت کی اصلاح ہے کہ جو بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے. اور اس کے لیے میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو دوبارہ ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہوں, اور اس سلسلے میں میری روش کیا ہوگی وہی روش جو کہ میرے نانا میرے جد کی روش تھی. اس لیے کہا کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں گا. اس لیے پہلے جو ہے وہ سیرہ نبوی کا کچھ جائزہ لیا اور اس کے بعد جو ہے سیرہ علوی. ایزان محترم امام علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات جو رحلت پیغمبر کے بعد پیش آتے ہیں تقریباً 15 سال یا تقریباً 13 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ خلیفہ دوم بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے بعد ایک 6 رکنی جسے کہتے ہیں کمیٹی بنا کے جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کون اگلا خلیفہ ہوگا. اس کمیٹی کے اندر جو 6 لوگ ہیں اس میں خود امام علیہ السلام بھی شامل ہیں اس شورا کے اندر. لیکن اس طرح سے کچھ حالات ہیں اس کمیٹی کے کہ اس کو چھوڑ دیں اس تفصیلات میں جاتے ہوئے, بالآخر یہ چھ افراد کی جو شورا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ آنے والا خلیفہ کون ہوگا، جو بھی اکثریت جس کے ساتھ دے گی وہ خلیفہ مسلمین ہو جائے گا. یہاں پر ایک طرف اس شورا کے اندر عثمان ہے، جناب عثمان خلیفہ سیوم جو بعد میں بنتے ہیں، امام علی علیہ السلام ہے جو کہ بعد میں چوتھے خلیفہ بنتے ہیں. ان کے علاوہ وہ جو چار افراد ہیں، ایک طلحہ ہیں جو جن کا ماضی اب جانتے ہیں کہ ماضی ان کا شاندار ایک ماضی ہے، جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، سیف الاسلام ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے زبیر جو کہ امام علیہ السلام کے ماموزاد بھائی بھی ہیں اور بچپن کے ساتھی ہیں امام علیہ السلام کے، جنگوں میں ساتھ دیا ہمیشہ جو ہے، قربانیاں دیں. اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ چھ افراد ہیں شورا کے اندر. خوب، ایک طرف جو کینڈیڈیٹ ہے خلافت کے، اس میں بنیادی دو کینڈیڈیٹ خلافت کے پائے جاتے ہیں، ایک تیسرے خلیفہ ہیں اور ایک امام علیہ السلام ہیں. ان میں سے جناب طلحہ کا جو ووٹ ہے وہ واضح ہے کہ حضرت جناب عثمان کی طرف جانا ہے. جناب زبیر کا ووٹ واضح تھا کہ امام علی علیہ السلام کی طرف جانا تھا ان کی قرابت کی وجہ سے. رہ جاتے ہیں باقی دو افراد، ایک سعد ابن ابی وقاص ہیں اور ایک عبد الرحمن ابن عوف. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ اپنا ووٹ ایک طرح سے کس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جہاں پہ بھی عبد الرحمن ابن عوف کہے وہ میری رائے بھی وہی رائے. اس کا مطلب ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بعد اس کتنے ووٹ ہو گئے، دو ووٹ ہو گئے، دو رائے ہیں. جس کو بھی یہ ووٹ دیں گے وہ خلیفہ بن جائے گا. ابھی عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں آتے ہیں سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں میں آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک شرط پر. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں کتاب خدا اور سنت رسول اور شیخین کی سیرت پر عمل کروں گا، یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی سیرت پر عمل کروں گا. اگر آپ یہ کہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. اب دیکھیں امام علی علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے اتنا عرصہ جو گزارا ہے اپنی زندگی کا، اور اب جو ہے وہ خلافت جس کے لیے آپ نے خود جو ہے ایک زمانے میں جو ہے حجت تمام کی لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ میں وسیع برحق میں ہوں اور میری طرف آؤ، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. امام علیہ السلام نے بھی جو سکوت اختیار کیا، صبر کیا. اب بلاخر 13 سال کے بعد دوبارہ سے یہ خلافت امام علیہ السلام کی طرف آتی ہے، اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کتاب خدا اور سنت رسول اور شیخین کی صورت پر عمل کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہاں تک تم نے کتاب خدا کی بات کی ہے میں قبول کرتا ہوں، جہاں تک تم نے سنت رسول کی بات کی ہے مجھے قبول ہے، لیکن شیخین کی جو سیرت کی تم بات کرتے ہو وہ میرے لیے حجت نہیں ہے، وہ میرے لیے حجت نہیں. ہاں پہلی دو کو ماننے کو تیار ہوں. عبد الرحمٰن ابن عوف کہتے ہیں نہیں، اگر آپ اس کو پورا ایز اٹ از لینا قبول کریں گے تو میں آپ کو بیعت کرنے کو تیار ہوں. امام کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ شرط قبول نہیں ہے. اب دیکھیں امام علیہ السلام اگر یہاں پر کوئی اور ایک دنیاوی کوئی شخص ہوتا، کہتا ٹھیک ہے اب اس شرط کو مان لیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے کاموں کا انجام دیتے ہیں، وعدے بہت 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 سارے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ تو جو ہے وہ بالآخر حق بھی کسی کا ایک دفعہ ہے کہ میں غاصبانہ طور پہ ایک چیز کو جو ہے وہ ہتھیانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ کہ حق بھی میرا ہی ہے، خلافت تو میرا ہی حق ہے، خدا نے تو میرے لیے ہی قرار دیا تھا. ابھی میں ان سے اگر کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں شیخین کی سیرت پہ بھی عمل کر لوں گا، جب خلافت میرے ہاتھ میں آ جائے گی پھر میں بعد میں جو ہے وہ جو بھی میرا اختیار ہوگا میں کروں گا. لیکن امام علیہ السلام غلط طریقے سے غلط وسیلے کے ذریعے سے کبھی آپ نے اقدام نہیں کیا، چاہے آپ کا حق ہی کیوں نہ ہو، کہا کہ میں اس شرط کو قبول نہیں کروں گا. یہ وہ جو زہد ہے جس کا کل اس حدیث کے اندر بھی جو بیان کیا گیا تھا کہ خدا نے امام علیہ السلام کو ایک ایسی زینت سے جو ہے بخشا ہے کہ ایسی زینت جس کسی اور کو اس سے مزین نہیں کیا، اور وہ کون سی زینت ہے؟ زہد، کہ دنیا سے بے رغبتی. کہ امام علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں کہ دنیا تمہارے میرے نزدیک جو ہے کس چیز سے بھی، اس بکری کی چھینک سے بھی جو ہے زیادہ اس کی کوئی ارزش اور ویلیو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو قبول نہیں کروں گا. عبد الرحمٰن ابن عوف جو ہیں جاتے ہیں عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں اسی تینوں کو شرط کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں قبول ہوں، مجھے میں اس کام کرنے کو تیار ہوں، کتاب خدا اور سنت رسول اور شیخین کی سیرت پر عمل کرنے کو تیار ہوں. عبد الرحمٰن ابن عوف دوبارہ امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں دوبارہ آپ سے یہ بات جو ہے آپ کو پیشنہاد دے رہا ہوں، آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان تینوں شرطوں کو مان لیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں. امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے، میں فقط پہلی دو شرطیں قبول کر سکتا ہوں. عبد الرحمٰن ابن عوف دوبارہ جاتے ہیں جناب عثمان کے پاس، وہ دوبارہ قبول کرتے ہیں. تین مرتبہ یہ چیز تکرار ہوتی ہے، تین مرتبہ تکرار ہوتی ہے. جب تیسری مرتبہ بھی امام علیہ السلام منع کر دیتے ہیں، جناب عبد الرحمٰن ابن عوف جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں.
تیسرے خلیفہ کے ہاتھ پہ، اور وہ خلافت جو ہے ان کے پاس دوبارہ سے 13 سال کا عرصہ، پہلی خلافت جو ہے تقریباً 2.5 سال، اس کے بعد جو ہے 10 سال یا 10.5 سال، اور پھر دوبارہ سے 13 سال کا، جو اس طرح سے تقریباً 25 سال کا یہ عرصہ جو ہے امام علیہ السلام اس خلافت سے محروم رہ جاتے ہیں. امام علیہ السلام کیا محروم رہتے ہیں؟ وہ امت جو ہے کہ جس کو اگر اس ہدایت کو قبول کر لیتی، اس نظام کو قبول کر لیتی، تو وہ جو ہے اس ہدایت کے راستے کو طے کر لیتی، وہ امت جو ہے محروم رہ جاتی، انسانیت جو ہے وہ محروم رہ جاتی. اس کے بعد یہ زمانہ گزرتا ہے، اور بالآخر خلافت سیوم کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، جو بھی کہ لوگوں کی بغاوت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خلیفہ سیوم کو قتل کر دیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اس عالم اسلام کے اندر حالات اس طرح سے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی اور رہنما نہیں ہے، کوئی اور لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، کوئی ہمارا ہاتھ تھام سکتا ہے اور اس امت کو اگر بچا سکتا ہے، تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور یہ امت جو ہے اجتماع کرتی ہے امام علیہ السلام کے اوپر. اور یہ وہ وقت ہے کہ یعنی اس سے پہلے تین خلیفوں کے زمانے میں کبھی بھی اس طرح سے امت نے اجماع نہیں کیا کہ ساری کہ سب لوگ جو ہے جمع ہو جائیں. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پہلے خلیفہ کے زمانے کے اندر بھی سقیفہ کے اندر چند لوگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں، مثلا خاص لوگ جمع ہوئے، انہوں نے بیعت کر لی. دوسرے خلیفہ کے زمانے میں تو اصل وصیت پہ کام ہوا، پہلے خلیفہ نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کو بھی آپ نے سن لیا کہ 6 افراد کی جو ہے وہ شورا تھی. لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پورا عالم اسلام جو ہے جو مدینہ کے اندر اس طرح سے سب لوگ جو ہیں جمع ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے گھر پر آئے، اور امام علیہ السلام جو خطبہ دیتے ہیں وہاں پر، اس میں خود کہتے ہیں کہ یعنی جو بیان کرتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے میری طرف آ رہے تھے، اتنا زیادہ ہجوم تھا لوگوں کا کہ علی آپ جو ہیں اس خلافت کو قبول کریں، کہ اس رش کے اندر، اس اتنا ہجوم کے اندر حسن و حسین جو ہیں کچلے جا رہے تھے. امام علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، اس طرح سے لوگوں نے میرے جانب استقبال کیا اور میری طرف آئے کہ اور اصرار کیا کہ اس خلافت کو جو ہے میں قبول کر لوں، اور کہا کہ میری آبا جو ہے پھٹی جا رہی تھی، میرے لباس جو پھٹا جا رہا تھا، اس حد تک جو ہے مجھ پہ فشار تھا. اور امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اب حجت تمام ہو گئی ہے، تو کہا کہ میں نے خلافت کو قبول کیا. اور اس کے اندر جو الفاظ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے اس لیے کوئی قبول نہیں کیا کہ مجھے اس خلافت کا بہت شوق تھا، یہ نہیں، بلکہ جب میں نے دیکھا کہ یہ حجت تمام ہو چکی ہے، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بے وجود الناصر، اگر یہ نصرت کرنے والوں کا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ قیام کریں اور آگے بڑھیں اور خلافت کو قبول کریں، اگر یہ نصرت کرنے والے نہ ہوتے، ناصروں کا وجود نہ ہوتا، تو میں اس چیز کو کبھی قبول نہ کرتا. لیکن میں کیا کروں کہ خدا نے عہد لیا ہے علماء سے کہ تم بھوکوں کی پیاس پر اور ظالموں کی، جسے کہتے ہیں مظلوموں کی بھوک پر اور ظالموں کے سیری کے اوپر کبھی خاموش نہیں بیٹھو گے، اور ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں قبول نہ کرتا، اور میں اسی طرح سے اس خلافت کی جو اس کی باغ دوڑ ہے اس کو دوبارہ سے چھوڑ دیتا. لیکن اور کیوں ایسا کرتا؟ کیونکہ میرے نزدیک، وہی جملہ کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا کی حیثیت بکری کی چھینک سے بھی زیادہ نہیں ہے. اگر میں نے قبول کر بھی رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے خلافت چاہیے، یہ بلکہ چونکہ خدا نے عہد لیا ہے کہ تم مظلوموں کی بھوک پر اور ظالموں کے اس جو حق جو ہے وہ چھینا ہے، اس پر خاموش نہیں بیٹھو گے. امام علیہ السلام جو ہے قبول کرتے ہیں، اور ایک خلافت جو ہے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ شروع میں ہی امام علیہ السلام آ کے واضح طور پر جو اسے کہتے ہیں نا منشور اپنے بتا دیتے ہیں کہ میرا ایجنڈا کیا ہوگا. تم لوگ جو اس وقت آئے ہو بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے کہہ رہے ہو اور ان سے طلب کر رہے ہو کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. پہلا جو خطبہ امام علیہ السلام دیتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر 16 نمبر جو خطبہ ہے، سب سے پہلا خطبہ خلافت کے بعد، اس میں واضح طور پر اپنا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے تم جو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو، میرا جو ہے طریقہ کیا ہوگا. ان ایک طرح سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، اور اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو سوچ سمجھ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح سے پہلے کے حالات ہوں گے ابھی بھی اس طرح سے چلتے رہیں گے، نہیں. فرماتے ہیں کہ ذمتی بما اقول و رہینا، کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور طرح سے جو ہے، چونکہ میں رد کر چکا ہوں، میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، تو میرے فقط جو کردار ہوگا اس کے اندر جو ہے کتاب اور سنت رسول پر عمل ہوگا. جو میں کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں. وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور اس کی صحت کا ضامن ہوں. اگر میں کوئی وعدہ کروں گا تو اس کی صحت کا بھی ضامن ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. بس جو بھی میں وعدہ کروں گا تم سے، جو میں آج کہہ رہا ہوں اس کا میں ضامن ہوں، اور اس کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی جھوٹے وعدے ہوں اور جو ہے وہ تم لوگوں کو ابھی نہیں، جو صاف شفاف جو برنامہ ہے، جو میرے پلان ہے، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. الا و ان بلیتکم قد عادت کا ہیئتہا یوم بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو حالات ہیں امت کے وہ اسی طرح سے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خدا نے مبعوث کیا تھا اور نبی بنا کے بھیجا تھا، تو زمانے کے جو حالات تھے اب وہی حالات ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اسی طرح سے ہو چکے ہیں. اس حالت کے اندر تم مجھے خلافت کی جو ہے پیشنہاد دے رہے ہو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو. وہ حالات کیا تھے اور یہ اب حالات کس طرح سے اس طرح ہو گئے؟ یہ فتوحات جو فتح مکہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عالم اسلام کے اندر جو ہے فتوحات سٹارٹ ہوتی ہیں، تقریباً یہ 25 سال کا جو زمانہ جو ہے اس سے مسلسل فتوحات ہوتی رہی ہیں، مسلسل جو ہے تقریباً. اور امام علیہ السلام جب آتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً رک جاتا ہے، اور امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب جو فتوحات ہو چکی ہیں وہاں پہ کچھ ان معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کیا جائے، ورنہ اس سے پہلے روز بروز جو ہے وہ سلطنت اسلامی جو ہے اس کا دائرہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا تھا. یعنی ایک جب امام علیہ السلام حاکم بنے ہیں، جب خلیفہ بنے ہیں، تو اس وقت ایک طرف جو سرحدیں اسلام کی تقریباً روس، آج کا جو روس ہے اس طرف وہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کے بعد اس طرف جو ہے افریقہ کے شمال تک جو ہے اسلام کی سرحد ہے. یہ تمام ممالک جو ہے مصر و شام و عراق و ایران و تمام جو ہے اس سلطنت اسلامی کے اندر شامل ہیں. اتنی بڑی سلطنت کے اندر آپ حاکم ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لیکن اس وقت جو یہ فتوحات ہوئیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمان وہ جو پہلے ہجرت سے مکہ سے پہلے پہلے جو مسلمان تھا وہ ایک مجاہد مسلمان ہے، مبارز ہے، جنگ کرتا ہے خدا کے لیے جو ہے، وہ جنگوں پہ جاتا ہے، مصائب کو برداشت کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے. اور پھر بعد میں جب ہجرت مکہ کے بعد اور پھر فتوحات کے نتیجے میں جو آہستہ آہستہ جو فتوحات ہونے لگیں اور زمینیں جو ہیں اسلام کا حصہ بننے لگیں، تو بالآخر مال غنیمت آنے لگا. جب مال غنیمت آنے لگا تو مسلمانوں کی حالات تبدیل ہونے لگے. جب تبدیل ہونے لگے تو فرض کریں کل تک جو مجاہد جس کو جو تمام مشکلات کے ساتھ جو ہے جہاد پر جایا کرتا تھا، اب اس کو جو ہے کیا بلاخر ان نئے ممالک کو، نئے زمینوں پہ کسی کو تو حاکم بنانا ہے، تو بلاخر انہی کو حاکم بنایا جاتا تھا. اب وہ مجاہد جو کل تک جہاد پر اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور سختیوں کے، اب اس کو جو ہے اگر فرض کریں آفر کی گئی آپ اس جگہ کے حاکم ہوں گے، آپ اس جگہ کے حاکم ہوں گے، آپ اس جگہ کے والی ہوں گے، اس بیت المال سے جو ہے اتنے آپ کو جو ہے وہ حصہ ہوگا آپ کی، یہ جب سب کچھ ہونے لگا تو اب مسلمانوں کی حالات جو ہیں عمومی طور پر بہتر ہونے لگے. البتہ ایسا نہیں تھا کہ سب کی حالات نہیں، ایک آہستہ آہستہ ایک طبقاتی نظام بھی آنا شروع ہوا. اور اس معاشرے کے اندر کیوں طبقاتی نظام آنا شروع ہوا؟ کیونکہ رسول خدا کے زمانے میں بیت المال کو مساوی تقسیم کیا جاتا تھا، جو بھی بیت المال میں سب کو ایک جیسا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس کی خدمات ہیں کس کی نہیں، نہیں مسلمان ہیں اس کا تمام کو جو ایک جیسا تقسیم کیا جاتا تھا. بعد میں جب فتوحات ہونے لگیں تو اور جو ہے وہ تقریباً 5 سال کے بعد کا جو عرصہ 15 ہجری کے بعد سے کہا گیا، یہ نیا جو پالیسی آئی گئی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ ہم جو تقسیم کریں گے بیت المال کو اس کے اندر مختلف جو ہے کرائیٹیریا کے مطابق ہوگا. مثلا اگر جو ہے وہ سابقین ہیں جو اسلام میں لانے والے ان کو زیادہ دیا جائے گا، جنہوں نے شروع کی جنگوں میں حصہ لیا ان کو زیادہ دیا جائے گا، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو کم دیا جائے گا، ازواج رسول کو زیادہ دیا جائے گا، ازواج رسول اندر بھی مختلف کیٹیگریز بنائے کہ ان کو زیادہ دیا جائے گا ان کو کم دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. اور یہ اس طرح سے ایک طبقے کو زیادہ ملنے لگا، ایک کو کم ملنے لگا، آہستہ آہستہ یہ طبقاتی نظام جو ہے وہ معاشرے کے اندر وجود میں آنے لگا. ایک طرف سے یہ ہونے لگا، دوسری طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے بعض لوگ جو ہے حکومتوں میں پہنچنے لگے، اس ایک جگہ کا جو ہے حاکم بنا دیا. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ حاکم جو ہے وہ اس جس ایریا کے اندر اس کو حاکم بنا کے بھیجا گیا ہے ہول سول جو ہے اس کا مالک ہے، تمام جو اس کا ٹیکس ہے، تمام جو وہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تمام اس کے ہاتھ میں ہیں، جس طرح سے اس کو تقسیم کرتا ہے کیا کرتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو دنیا کا جس کہتے ہیں دنیا کا مزہ چکھنے لگے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے. جب اس طرح سے حالات ہوئے تو آہستہ آہستہ پھر اس معاشرے کے اندر اب وہ ویلیوز چینج ہونا شروع ہوئی. اور پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں حالات اس طرح سب چینج ہو چکے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زمانہ کے جو جاہلیت کا زمانہ تھا وہ پلٹ آیا ہے. جو ویلیوز اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو آپ سے چند روز پہلے جس کو بیان کیا سیرت نبوی کے اندر، وہ ویلیوز اب جو ہیں وہ معاشرے کے اندر دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس معاشرے کے اندر ڈسکرمنیشن شروع ہو گیا ہے، جو ہے پہلے کی طرح نہیں ہے کہ مثلا ایک سیاہ اور سفید کو ایک مقام پہ رکھا جاتا ہو، نہیں، اب یہاں پہ کیٹیگریز بن چکی ہیں، اب یہاں پہ ایک امیر و غریب کی تقسیم ہو چکی ہے، مختلف تقسیمات اس معاشرے کے اندر ہو چکی ہیں، اس کی ویلیوز چینج ہو چکی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ تقویٰ کی بنیاد پہ کسی کو فضیلت دی جائے، نہیں. تو جب یہ ہو گیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علاوہ ان بلیت قد عادت، یہ جو حالات ہیں دوبارہ پلٹ چکے ہیں، کا حیات ہا یوم بعث اللہ، جس طرح سے اس زمانے میں جب خدا نے نبی کو بھیجا تھا جو حالات تھے وہ پلٹ آئے. اور پھر والذی بعثہ بالحق کے، اور پھر خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَتًا، دیکھو تمہیں آزمایا جائے گا. یہ تم نہیں سمجھو کہ اب تم نے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے، نہیں، آزمایا جائے گا. وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، تمہیں چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. یہ علی ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ مثلا پچھلے جو ہے وہ حکومت، نہیں، یہاں پہ جو تمہیں چھانا جائے گا، اور چھانا بھی گیا، تین مختلف مقامات پہ چھانا گیا، جمل کے اندر، صفین کے اندر، نہروان کے اندر. کچھ لوگ جو ہیں وہ جمل کے اندر جب دیکھنے لگے کہ ایک طرف جو ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے، ایک طرف جو ہے زوج رسول اور مختلف اصحاب ہیں، وہاں پہ وہ امتحان کے اندر ناکام ہو گئے. جب صفین کے اندر موقع آیا اور یہاں پہ لوگوں نے ساتھ دینا شروع کیا، لیکن جب دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے قرآن کو نظم و بلند کیا گیا، کچھ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ بیوقوف بن گئے اور وہاں پہ امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، وہاں پہ کچھ لوگ چھٹ گئے. پھر جب نہروان کا مقام آیا، وہاں پہ دیکھا تو کچھ اور لوگ جو ہیں اس طرح سے جو ہے وہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے امام علیہ السلام سے جدا ہو جاتے ہیں. تو مختلف مقامات پر یہ امت جو ہے وہ امتحانات دیتی رہی اور لوگ کم ہوتے چلے گئے. اور انشاءاللہ اس کے ذکر ہوگا کہ کس طرح آخر میں یہ جو خلافت کی جس کے اندر شروع کے اندر اتنے لوگ آپ کے پاس اس طرح سے آ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رش ہے اس طرح سے، اور لوگ اس طرح سے ہجوم کر رہے ہیں کہ حسن و حسین کچلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بعد میں 38 ہجری کے بعد امام علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے 18 ذی الحج، یعنی عجیب ہے وہی جو روزہ غدیر ہے، 18 ذی الحج 35 ہجری کے اندر آپ کو خلافت ملتی ہے، اور 40 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہے. 38 ہجری میں جب یہ تین جنگیں جب تمام ہو جاتی ہیں، جمل و صفین و نہروان، اس کے بعد 38 سے لے کے 40 سال، 40 ہجری کا جو عرصہ ہے، جو دو سال کا عرصہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ سخت ترین جو خلافت کا آپ کا حصہ ہے اور مظلومانہ ترین جو دور ہے آپ کی حکومت کا اور آپ کی خلافت کا، یہ 38 سے 40 ہجری کے درمیان ہے. تو فرماتے ہیں کہ پہلے دن ہی فرما دیا کہ تم لوگوں کو اس طرح سے جو امتحان کیا جائے گا، اس طرح سے چھانا جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دیگ ہوتی نا، جس طرح سے جب کھانا بنتا ہے دیگ ہوتی ہے، اس کے اندر چمچہ ہلایا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس معاشرے کو میں دیکھو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ ایک دیگ کے اندر جس طرح سے جب سالن پکتا ہے، اس کو جو غذا پکتی ہے، اس کے اندر جو چمچہ چلایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو چیز اوپر ہوتی ہے نیچے چلی جاتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے، پورا اس طرح سے ہلچل اس کے اندر مچا دی جاتی ہے. اس طرح سے جو ہے یہ الفاظ فرماتے ہیں، حد ولتسعتن صوت القدر، جس طرح سے ایک دیگ کے اندر چمچہ چلایا جاتا ہے، اس طرح سے تمہارے ساتھ ہوگا. تم نہیں نہ سمجھو کہ آسائش کا زمانہ ہے اور اب بس جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ حل ہو گئے. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، یہاں تک کہ تمہارا جو اسفل تھا، جو پائیں، جو بالکل نچلے والا جو درجہ تھا معاشرے کا، وہ اوپر آ جائے گا، جو اوپر والے نیچے چلے جائیں گے. اس کو پہلے سے کیوں بتا رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی عدالت کو اس معاشرے کے اندر جاری کریں گے تو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. آج تو لوگ بہت شوق سے جو ہے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، لیکن جب یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ امتحان لیا جائے گا، جب یہ چھانا جائے گا، جب اس طرح سے اس دیگ کے اندر چمچہ چلایا جائے گا، اس معاشرے کی دیگ کے اندر جب چمچہ چلایا جائے گا، تمہارے نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے ہو جائیں گے، تو دیکھو اس وقت شاید تم برداشت نہیں کر سکو گے. ولا یسبقن سابقون کانوا کسروا، اور تم میں سے جو سابقین تھے، جو سابقین تھے ان کو کیا ہوگا، اور جو آگے والے جو ہیں پیچھے پیچھے والے آگے ہو جائیں گے. یہ اس طرح سے جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی جن کو آگے ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو بھلا دیا گیا. دیکھیں آپ مالک اشتر کی ذات کو لیں، جناب مالک اشتر ہیں، اس کا آپ نے امام علیہ السلام کی خلافت سے پہلے کبھی کوئی نام سنا ہے؟ نہیں. ایک جگہ نام ملتا ہے جب جناب ابو ذر کو تبعید کر دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کی وفات واقع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے جس نے ان کے اوپر نماز پڑھی جو کہ مالک اشتر ہیں، ورنہ کہاں پہ مالک اشتر کا ذکر ہے؟ کیا مالک اشتر کوئی مثلا جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی جوان شخص تھے جو امام علیہ السلام کے جو کمانڈر ان چیف تھے ان کے ساتھ تھے، سپہ سالار تھے؟ نہیں، کوئی جوان تو نہیں تھے. ان کی بھی ایج تقریباً، بلکہ شاید امام علیہ السلام سے تھوڑے زیادہ، ان کی ایج زیادہ تھی، 70 سال کی عمر تھی تقریباً مالک اشتر کی. اس کا مطلب ہے کہ اسی زمانے سے موجود تھے. تو کہاں تھے، کیوں ذکر نہیں آتا؟ ذکر اس لیے نہیں آتا کہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں، جن کو آگے نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو دوبارہ سے ان کے مقام پہ لایا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو پیچھے رکھا گیا تھا، ان کو آگے لایا جائے گا. ایسے ایسے لوگوں کو امام علیہ السلام نے آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ والی بنایا، حاکم بنایا اپنے مختلف ایریاز کا، کہ جن کا ہم نے نام کبھی نہیں سنا تھا. تو امام علیہ السلام اپنی پالیسی بالکل شفاف طریقے سے فرماتے ہیں، واللہ ما قتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبتن، دیکھو میں کبھی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھو ایسا نہ سمجھو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں نے کوئی تم سے سیریس نہیں، میں بہت سیریس، بہت ہی حقیقت کو بالکل شفاف طریقے سے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. ما قتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبتن ولقد نبئت بهذا المقام وهذا، مجھے پہلے سے اس چیز کی اطلاع دی جا چکی ہے کہ ایک وقت یہ آئے گا اور اس طرح سے خلافت تمہارے پاس آئے گی اور تمام حالات کی مجھے اطلاع ہے. اللہ و ان الخطا یا خیر، اس کے بعد جو ہے خیر میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ حق کن و باطل. دیکھو دو ہی ہمارے پاس محاذ ہیں، حق اور باطل، کوئی تیسرا ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایک حق بھی ہے ایک باطل بھی، اچھا ایک تیسرا راستہ بھی ہے، نہ میں حق کی طرف جاؤں گا نہ باطل کی، تو ہم تیسرا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں بیچ کی ایک جو ہے پتلی گلی لے کے جو ہے میں نکل لوں گا، نہ مجھے ان سے کوئی غرض نہ ان سے، نہیں. حق کن و باطل ولکل اہل، ہمارے پاس دو ہی محاذ ہیں، یا حق کا محاذ ہے یا باطل کا محاذ ہے، اور ہر ایک پہ دونوں محاذ پہ جو ہے اس کے افراد موجود ہیں، اس کے اصحاب موجود ہیں، اس کی نصرت کرنے والے موجود ہیں. فلئن امر بالباطل لقدیما فعل، اچھا ان دونوں محاذوں کی حال کیا ہے؟ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیشہ سے باطل کا جو ہے وہ ان کی حکومت رہی ہے، عام طور پہ جو ہے غلبہ جو ہے باطل کا رہتا ہے، عام طور پہ زمانے کے اندر باطل والے جو ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو جن کو قوت ملتی ہے. فلئن امر الباطل لقدیما فعل، ہاں یہ ٹھیک ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ دو معنی کیے گئے ہیں لقدیما فعل، ایک معنی یہی ہے کہ جو ہمارے جو پہلے اس میں آتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ باطل ہمیشہ سے اس کو جو حکومت میں رہا تھا، اس کو جو ہے وہ قدرت ملتی رہی. ایک اور معنی جو کیا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ لقدیما فعلا، کیوں ایسا ہے کہ باطل ہمیشہ سے جو ہے قدرت میں رہتا ہے، کیوں زیادہ تر ہم کو نظر آتا ہے ایسا؟ کیونکہ باطل پہ اہل باطل جو ہیں وہ اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے باطل پہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے باطل اس محاذ کے اوپر کیونکہ کام کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں آگے. کیونکہ ایسا تو نہیں کہ دنیا کے اندر جو شخص جو ہے وہ بغیر کسی کام کی، بغیر محنت کے، بغیر انرجی لگائے ہوئے جو اس کو، نہیں، اگر تم کام کرو گے تو اس کا نتیجہ دیکھو گے، اگر کام نہیں کرو گے تم مسلح پہ بیٹھ جاؤ جو ہے وہ یا اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اس سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر حق والے چاہتے ہیں کہ وہ ان کا غلبہ ہو، آنا ہوگا میدان میں، کام کرنا ہوگا، زحمت کرنی ہوگی. باطل کیوں آ گئے ہیں؟ لقدیما فاعلا، وہ پہلے سے ہی ہمیشہ اس کا طریقہ رہے، وہ کام کرتے ہیں لے باطل، کہ تم کام نہیں کرتے، اگر اس کا معنی لیا جائے. ولا ان قل الحق فلا ربما ولا اللہ، اور اگر تم دیکھتے ہو کہ حق ہمیشہ جو ہے وہ قلت کے اندر رہا ہے، ہمیشہ اس طرح سے پیچھے رہا ہے اور اس پہ چلنے والے لوگ کم رہے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بات صحیح ہے، لیکن پھر ایک امید دلاتے ہیں، لیکن دیکھو ایسا ہمیشہ تو نہیں ہوا، بعض دفعہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ قلیل جماعت جو ہے غالب آئی ہے. ہم نے تاریخ کے اندر، قرآن کے اندر کتنے ایسے واقعات ہیں جس کو بیان کیا جاتا ہے، تم دیکھا ہے تاریخ کے اندر مختلف حالات میں دیکھا ہے، خود اسی تاریخ اسلام کے اندر چند سال پہلے تم لوگوں کی حالت کیا تھی، بدر کے اندر کیا ہوا، احد کے اندر کیا ہوا، خندق کے اندر کیا ہوا، خیبر کے اندر، بالآخر ایک قلیل جماعت تھی کہ جو غالب آئی. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہاں زیادہ تر وہ لوگ رہے ہیں غالب، لیکن باطل حق بھی ایسا نہیں کہ ہمیشہ اس کی جو ہے وہ پیروکار کم رہو، نہیں، حق بھی جو ہے وہ پھر فرم ایک امید دلاتے ہیں، فلربما ولا اللہ، اور شاید ایسا ہو جائے دوبارہ. اگر تم نے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اگر تم ہمت کرو، تم محنت کرو، تم آج عزم کر لو، آج ارادہ کر لو کہ نہیں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کا جو ہے اس کا بھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، نہیں، ہو سکتا ہے تم کو بھی مل جائے. لیکن پھر فرماتے ہیں وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ الشَّيْءُ فَأَقْبَلَ، یہ بہت ایک اہم نقطہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھنا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہاری طرف آئے، ایک جسے کہتے ہیں کہ خوش نصیبی جو ہے تمہاری طرف رخ کرے، اور تم جو ہے وہ اس وقت اس کو، اس چانس کو، اس جسے کہتے ہیں کہ اس کا اپرچونیٹی کو اویل نہ کرو، اور پھر دوبارہ تمہارے پاس آ جائے، ایسا کم ہوتا ہے. یہ نہ سوچو کہ اس وقت جو ہے حالات چینج ہوئے ہیں اور خلافت بالآخر اس طرف، اس اہل حق کی طرف جو ہے واپس آ گئی ہے، اور تم اگر ساتھ نہیں دو گے تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، نہیں. دیکھو یہ آ تو گیا ہے اس وقت دوبارہ سے، یہ خلافت جو کہ 25 سال پہلے یہاں آنی چاہیے تھی، اب آ تو گئی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک چیز ہاتھ سے چلی جائے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے. بس اس کا خیال رکھنا، اس کی اہمیت کو جانو، اس نعمت کو جانو. ہم اسی اس زمانے کے اندر اگر مثال لینا چاہیں اس انقلاب اسلامی کی، کہ جو ہم جو قدر نہیں کرتے، یعنی دشمن کو ہم سے زیادہ اس کی جو ہے اہمیت کا اندازہ ہے، اسی لیے جو ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے ہمیشہ، جو ہے وہ ایفرٹس اس کے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے اس انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جن جو اس، یعنی واقع اس نعمت سے جو جن کو خدا نے جو نعمت دی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا. قدر کریں اس معاملے میں کہ ہم اس کی جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کی حمایت کی کوشش کریں. بلکہ ایک وظیفہ ان لوگوں کا، ایک رسپانسبلٹی ان لوگوں کی کہ جو وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی. لیکن جو پورے عالم اسلام کے اندر، خاص طور پہ عالم تشیع کے اندر جو افراد ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر خدا نہ کرے اس انقلاب کو شکست ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ فقط وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انقلاب اسلامی ہے. آپ دیکھیں کہ انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کے حالات میں اندر ہم کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ہم کیوں جو ہے مختلف جو جسے کہتے ہیں تبلیغات اور پروپیگنڈا کرنے والے جو دشمنان ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. دشمن تو یہی چاہے گا کہ انقلاب کمزور ہو جائے, لیکن ان کی جو تبلیغات ہیں, ان کا جو پروپیگنڈا ہے, اس میں میں کیوں آ جاتا ہوں؟ میں کیوں جو علی کا ماننے والا ہوں, جو صفین کو دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے بہکایا جاتا ہے, میں کیوں بہکانے میں آ جاتا ہوں؟ کتنے دفعہ جو ہے انسان جو ہے ان کو دھوکہ دیا جائے گا مسلمانوں کو, اور پھر جو ہے بار بار دھوکے میں آتے چلے جائیں گے, کتنی دفعہ ہم نقصان آخر جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ تو کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی؟ میں جو حمایت کر سکتا ہوں, میں جو اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں. کم از کم جو شبہات اس کے لیے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں انقلاب سے پہلے, اس انقلاب کے بعد اگر ہم ظاہری طور پر بھی دیکھیں, آج واقعی انسان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ ایک اتنی بڑی طاقت کا روس کا صدر جو ہے آپ کے ولی فقی کے سامنے آ کے اس طرح سے بیٹھتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے. وہ شخص جو کہ ایک حوضہ علمیہ کم سے جو ہے پڑھ کے نکلا ہے, ایک عالم دین, ایک فقی, ایک مجتہد, ایک متقی, ایک عادل انسان, اور ہم ایک ریپرزینٹ کرنے والا عالم تشیع کو. یعنی انسان کو کتنا خوش ہونا چاہیے, کتنا افتخار کرنا چاہیے کہ عالم شیعہ دیکھو اس طرف ہم حق پر ہیں, ہم نے کس طرح سے جس انقلاب لائے اور اس ان تعلیمات اسلامی پر عمل کیا, ہم کو خدا نے عزت دی اور یہاں تک پہنچایا. بجائے اس کے کہ اس پہ انسان افتخار کرے, شکر کرے خدا کا, اور اس کی سپورٹ اور اس کی جو جتنی بھی حمایت ہو سکتی ہے کرنے کی کوشش کرے, الٹے سیدھے جو اشکالات ہیں اس کے اندر انسان جو پھنس جاتا ہے اس کے اندر. کتنا افتخار کی بات ہے آج اس جنگ کے اندر, حالیہ بات صحیح ہو یا غلط ہو اس سے قطع نظر, لیکن جو دشمن ہے انقلاب اسلامی کا وہ کیا کہتا ہے کہ آج روس جو ہے وہ ایران سے ڈرونز جو ہے مانگ رہا ہے. حالیہ بات غلط بھی ہو یا صحیح ہو, لیکن خود یہ الزام جو امریکہ لگا رہا ہے یا اس واقعیت ہو, اس کے اندر ہمیں افتخار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کنٹری جو ہے, یہ ملک جو ہے انقلاب کے بعد اس جگہ پر پہنچ گیا جو انقلاب سے پہلے کس ذلت کے اندر تھا. اور ایک فقیہ ہے مجتہد, ایک جامع شرائط مجتہد آتا ہے یہاں پہ لیڈ کرتا ہے, اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, باعث افتخار نہیں؟ ہم اپنے آج جو ہے 5 اگست بھی ہے اتفاق سے جو ہے شہادت کا دن ہے, جناب شہید علامہ عارف حسین حسینی کا یوم شہادت بھی ہے. اس محسن ملت کو بھی جو انسان اسی حوالے سے یاد کر سکتا ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دی اس انقلاب اسلامی کے حوالے سے, اس کو تعارف کرانے کے حوالے سے پاکستان کے اندر, لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا. دوبارہ سے امام علیہ السلام کے اس کال کی طرف دیکھیں کہ جو تمہارے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے, کچھ خوش نصیبیاں آتی ہیں, اس کی طرف جو ہے تم اس کو اویل نہیں کرو گے, تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے گی, نہیں چلی جائے گی. ایسا نہیں کہ بار بار موقع ملتے ہوں قوموں کو, اور یہ جو قوموں کو موقع ملتے ہیں یہ سالوں کے اندر, اسے کہتے ہیں صدیوں کے اندر اس طرح سے مواقع آتے ہیں. ایک چیز تم نے ضائع کر دی ہے, معلوم نہیں تمہارے پاس کب آئے گی یہ چیز. اس کو آسان نہ لو, اس کو جو ہے اس کی قدر کو جانو. وہ رہبر تمہارے پاس آیا, اس نے تم کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی, اتحاد کرنے کی. دیکھیں اس کے جانے کے بعد کیا ہوا, ہم نے جب اس کی تعلیمات کو اس کی سیرت پہ عمل نہیں کیا, دیکھیں معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہوا. آج تقریباً جو ہے وہ کتنے 30 سال سے زیادہ جو ہے ہو چکے ہیں, 35 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, قوم کا کیا حال ہے, انتشار کا, اختلاف کا, تمام چیزوں کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قدر نہیں کی. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ, دیکھو ایسا نہیں کہ بار بار یہ موقع آتے رہیں گے, موقع آئے گا اور چلا جائے گا. خیر, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جب امام علیہ السلام جو ہیں وہ حکومت میں آ جاتے, خلافت میں, پھر کیا کرتے ہیں؟ اب امام نے پہلے دن سے بتا دیا میرا کام جو شفاف اور واضح طور پر جو مجھے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس حالت کے اندر بگاڑ دیکھ رہا ہوں, جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حالت ہے کہ جب رسول کو بھیجا گیا تھا اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات ہو چکے ہیں, تو امام علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو کام کرنا تھا عدالت کو دوبارہ سے اجرا کرنا, دوبارہ سے جو ہے وہ سوشل جسٹس کی طرف, عدالت اجتماعی کی طرف جو ہے لے کے آنا, جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو آگے لانا, جس طرح سے ابھی بیان ہوا. تو آپ نے ان ریفارمس کو جو ہے وہ ان اصلاحات کو ریفارمس کو جو ہے وہ شروع کیا. جو لوگ کل تک بہت آگے آگے بڑھ کر آ رہے تھے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, امام علیہ السلام نے کہا عمار اور مختلف لوگوں کو جو ہے وہ بیت المال کے اوپر معمور کیا, کہا کہ سب لوگوں کو جو ہے مساوی تقسیم کیا جائے گا بیت المال. اس سے پہلے جو ہے مثلا جو سابقین تھے ان کو 14,000 درہم, اس کے بعد جو ہے مثلا جو تھوڑا سا بعد میں آیا ان کو مثلا 10,000 درہم, جو مثلا ازواج کو جس طرح سے بھی بتایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کو مساوی تقسیم کیا جائے گا, کتنا تقسیم کیا جائے گا؟ 3-3 دینار سب کو دے دو. 3 دینار تقریباً 30 درہم بنتا ہے, ہر دینار 10 درہم کا ہوتا. تو کہاں پہ کسی کو جو ہے 14,000 درہم مل رہے ہوں, کہاں پہ اس کا جو ہے وہ کہا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ 3 دینار ملیں گے. اچھا, وہ جو بیٹھے ہیں بیت المال پہ جو معمور افراد ہیں, جب یہ دو بزرگ تشریف لاتے ہیں اور کہا کہ اس طرح سے بلاخر اپنا جو ڈیمانڈ کیا, کہا 3 دینار اور 3 دینار ہاتھ میں پکڑا دی اور تین دینار دیکھ کے جو انسان جس کو اتنے ہزاروں درہم ملتے ہوں. یہ جو مجاہدین اسلام کی بات ہو رہی ہے جن کا کارنامے ہیں سابقین میں سے ہیں, کہا کہ ہمیں اس طرح سے تو نہیں ملتا تھا پچھلی حکومتوں میں. کہا کہ ہم تو جیسا کہتے ہیں نا کہ جس کو مامور کیا گیا وہ کیا کہتا ہے, بھائی مجھے تو جس طرح سے حکم ملا میں وہ کروں گا, مجھے تو ہمارے خلیفہ نے یہ کہا ہے, آپ جا کے ان سے بات کر لیں پھر خلیفہ سے. یہ دو افراد آتے ہیں اور خود امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا علی یہ کیا سلسلہ ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پہلے تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ اب ان کے پاس جواب نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں ہوتا تو تھا, لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہماری خدمات بھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا مثلا ہماری, آپ دیکھیں ذرا خیال رکھیں اور ہم لوگ جو ہیں یہ اور ہمارے جو مقام ہے اور ہمارے سابقین ہم تو. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا تم سابقین میں سے ہو, تم نے جو ہے جنگیں لڑی ہیں سب کچھ کیا ہے, ایک بات بتاؤ تم زیادہ سبقت رکھتے ہو اسلام میں یا میں؟ پھر خاموش ہو گئے. اب کیا کہیں؟ کہتے ہیں نہیں علی سبقت تو آپ کی زیادہ ہے, آپ زیادہ ہم سے جو ہے آگے ہیں. کہتے ہیں میں تم سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں رسول خدا سے یا تم؟ کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے, آپ زیادہ قرابت رکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہی معیارات ہوں, اگر یہی معیارات ہوں تو کس کو زیادہ ملنا چاہیے, مجھے یا تمہیں؟ لیکن دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے جو کچھ مجھے اس بیت المال سے مل رہا ہے, اور یہ شخص جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے جو اپنے خادم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جس کو میں نے اجیر کیا ہے اور جس کو جو میرا جو خادم ہے اس کو اور مجھے ایک ملتا ہے بیت المال سے, جو مجھے ملتا ہے وہ اس کو ملتا ہے اور جو اس کو ملتا ہے وہ مجھے ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اور اس کے کسی کے درمیان, جب میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو مساوی ملے گا تو مجھے جو کہ ایک خلیفہ ہے, کون خلیفہ یعنی جس کا بھی بتایا کہ وہ اتنا, مجھے اور اس خادم کو ایک جس طرح سے جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا, اس میں کوئی فرق میں نہیں کروں گا. بالآخر یہ لوگ جو ہے اب آپ کے پاس جب کوئی ریزن بیان کر دیا جاتا ہے, جب دلیل بیان کر دی جاتی ہے آپ کے پاس, جب جواب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب جب جواب تو نہیں ہے اب کیا ہوا؟ بالآخر جو ہے بیعت کی تھی لیکن بالآخر بیعت سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ واقعہ جنگ جمل کے پیش آتا ہے تمام چیزیں. اس کے بعد جو ہے یہ ایک نمونہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ریفارمس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اقتصادی لحاظ سے تو مسائل پیش آتے ہیں. وہ لوگ جو کہ کل تک اتنا زیادہ ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ اب بالآخر رشتہ داری بھی ہے جس طرح سے بتایا, ماموزاد بھائی امام علی علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے جو جنازہ تھا اس کے اندر تشیع جنازے کے اندر شریک ہے, کہ جس کے اندر بی بی نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی مگر خاص افراد کے, ان میں سے ایک یہ شخص ہے. لیکن بالآخر دنیا انسان کو کتنا زیادہ خائف ہونا چاہیے اپنے آپ پہ, جب یہ بڑے بڑے افراد اس طرح سے, تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں اس دنیا کے مقابلے میں مقابلہ کر سکتا ہوں اگر خدا کی نصرت نہ ہو, اگر میں الرٹ نہ ہوں, اگر میں خدا سے مدد نہ مانگوں تو میں کس طرح سے گمراہ ہونے کا ہر لمحے انسان کو جو خطرہ ہے کہ ذرا سے انسان کے پاس امکانات آ جائیں, ذرا سے دنیا کا مزہ وہ چکھ لے تو پھر بھی کیا اس کا ایمان اسی طرح سے باقی رہے گا یا نہیں؟ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ کے جب ہم واقعات بیان کرتے ہیں اس طرح سے سن کے گزر نہ جائیں بلکہ فوراً اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ میں اس مقام پر ہوتا تو کیا کرتا. اگر فرض کریں مجھے جو ہے وہ جس طرح سے کوئی حکومت آتی ہے پلاٹس تقسیم کرتی ہے اپنے جیالوں کو اپنے نزدیکوں کو, تقسیم ہوتے ہیں نا, اگر میں بھی کسی جو ہے حکومت کا جیالہ ہوتا اور مجھے بھی پلاٹس ملے ہوتے اور پھر حکومت چینج ہو جاتی اور آئندہ آنے والی حکومت ان پلاٹس کو لے لیتی تو میں کیا کرتا؟ اگر دیکھتا کہ ہاں یہ حق پر ہے تب بھی اس کا ساتھ دیتا؟ کہتا بابا یہ تو ظلم ہے, حالانکہ ظلم نہیں تھا. پھر کتنا ساتھ دیتا میں؟ پھر باقی رہتا ہے نہیں رہتا؟ تو ان چیزوں کو انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا, ٹھیک ہے بہت کچھ ظلم ہوا, لیکن میں اس امام علیہ السلام کے سکول کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں, حق کن و باطل, دیکھو دو ہی محاذ ہیں, یا حق کا یا باطل کا, تم دیکھو تم کس طرف ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بیچ کی رائے جس میں کہوں کہ نہ میں اس طرف ہوں نہ, نہیں, انسان کو اپنا جو موقف ہے اس کو واضح کرنا ہو. بس یہ اس طرح سے امام علیہ السلام جب ریفارمز لانا شروع کرتے ہیں تو بالآخر وہ مشکلات جو ہیں آنا شروع ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ساتھ دینا شروع کر ساتھ جو ہے وہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں. اب میں بہت ساری چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے امام علیہ السلام ایک گروپ بھیجے محمد و آل محمد کا, اپنوں کے ساتھ جو ان کا جو سلوک ہے, مثلا یہ تو اقتصادی حوالے سے ہو گیا, جو احکام اسلامی کو جو اجرا کرنا ہے کہ مثلا فرض کریں کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس پہ جو حد جاری ہوگی, اس پہ جو اس کو سزا ہوگی, اس کے اندر بھی جو اپنوں کا اپنے سے مراد ہے کہ جو میں علنی طور پر جو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں شیعہ ہوں جو بھی ہے اس کا اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک شاعر ہے امام علیہ السلام کا جس سے کیا نجاشی نام ہے اس کا، یہ شخص جو ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے اندر جنگوں کے اندر شاعر بہت بڑا کردار ادا کیا کرتے تھے، لوگوں کے جنگوں کے اندر جو ہے وہ افراد کو جو لے کر آنا، ان کے جذبات کو ابھارنا اور جو ان کو شجاعت کے اوپر جو ہے وہ مائل کرنا کہ جنگ لڑو، یہ کرو تمام چیزیں. نجاشی آپ کا جو ہے وہ اس نے جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھا، بہت کارنامے سے انجام دیا لوگوں کو اس کا، اس وظیفے کو انجام دیا. بالآخر جنگوں کے بعد ایک وقت زمانہ وہ آتا ہے کہ اب ماہ رمضان کا زمانہ، پہلی رمضان ہے، پہلی ماہ رمضان کو یہ شخص جو نجاشی ہے کہ جو بظاہر امام علیہ السلام کے کیمپ میں اس طرف ہے، یہ شراب پی لیتا ہے اپنے ساتھ ایک دوست کے ساتھ مل کے گھر میں شراب. اچھا شراب پینے کے بعد مست ہو جاتا ہے، مست ہونے کے بعد بالآخر اس گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں، پڑوسی کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہاں تو عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، شکایت کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی اس طرح سے جو ہے عمل انجام ہوا ہے. امام کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے نجاشی نے جو ہے ماہ رمضان کے اندر جو ہے کام انجام دیا، کہا کہ حد جاری ہوگی، 100 تازیانے لگیں گے. امام کے آپ کے اپنے شیعہ ہیں، آپ کے اپنے ماننے والے ہیں، حالات خراب ہیں، لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ کی طرف اب آنا شروع ہو رہے ہوں، نہیں یہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے مشکل حالات کے بعد اب وہ پیریڈ امام علیہ السلام کی زندگی کا، خلافت کا آ چکا ہے کہ جب لوگ جانا شروع کر چکے ہیں معاویہ کی طرف اور امیر شام کی طرف، ہر وہ شخص جو کہ ناراض ہوتا ہے اٹھ کے ادھر چلا جاتا ہے. اب یہ حالات ہیں، آپ کے نزدیکی افراد جا رہے ہیں، آپ اس طرح سے برتاؤ کریں گے؟ یمنی افراد، یمنی تھے اور جو اہل یمن کے جو قبیلے کے افراد امام علیہ السلام کے پاس آ گئے، جب امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا و قبا اتار کے جو ان کو شلاق جو ہیں وہ تازینے مارے جائیں گے اور ملع عام کے اندر جو ہے سب کے سامنے 100 تازینے مارے جاتے ہیں، یہ افراد جو غصے کے اندر آتے ہیں امام سے کہتے ہیں تو ہمارے اپنا آدمی ہے، اس پہ آپ جو ہے اسی طرح سے حد جاری کرتے ہیں جیسا غیروں کے اوپر. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا کوئی غلط کام ہے؟ یعنی اگر غلط ہے تو بتاؤ، کیا یہ حد جاری کرنا صحیح نہیں تھا؟ کیا حکم خدا نہیں تھا؟ اب وہی بات ہے کہ جب جواب تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آخری کام کیا ہوتا ہے؟ آپ چھوڑ کے چلے گئے. نجاشی اور ان کے اپنے اس کے ساتھ جو ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ شام کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ کیمپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام کیا کریں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میرے ساتھی میرے ساتھ باقی رہیں، حق کو چھوڑ دیں، باطل پہ جو ہے کام کرنا شروع کر دیں، اپنوں کا ساتھ دینا شروع کریں اور اس کے اندر جو ہے عدالت، نظام عدالت کو چھوڑ دیں. نہیں، امام علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے ان کو پہلے دن بتا دیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کروں گا، اس کے بعد کوئی ڈسکرمنیشن اس کے اندر نہیں ہوگا، ایک جیسے جو ہے وہ حدود جو ہوں گی. یہ اس شخصیت کا یہ عالم ہے. لیکن دوسری طرف سے جو مہربانی آپ دیکھیں، سختی جب سختی کرنے کے اندر آتے ہیں، جو اپنے جو جن کو اپنے ولی والی بنایا ہے، حاکم بنایا ہے جو زمین اس مختلف ایریاز کے اندر، اس کے اندر ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا نام نے سنا ہے، کتنے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، شروع سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے جن سے کہتے ہیں کہ شاگرد ہیں امام علیہ السلام کے، کتنی ہی روایات ہم کو تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، جنگوں کے اندر ساتھ ہیں، سب کچھ ہے. بصرہ کے جو ہے ان کو والی بنایا گیا، گورنر بنایا گیا. ایک دفعہ کچھ شکایت ہوئی امام علیہ السلام کے پاس، حساب کتاب کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی یا کچھ جو ہے وہ مال کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا، تو امام علیہ السلام نے خط لکھا، کہا کہ مجھے حساب کتاب چاہیے کہ کیا ہوا اس مال، یہ پیسہ کہاں گیا، شکایت آئی ہے کہ جی مال جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا گیا. ابن عباس نے گلہ کیا امام سے کہ آپ مجھ سے جو ہے، یعنی میں اتنا آپ کے جو ہے وہ دوست اور آپ کا جو ہے چاہنے والا اور آپ کا اتنا نزدیک ہے، آپ مجھ سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں، ہمیں کسی کو پسند نہیں آتا نا اگر کوئی حساب کتاب مانگے. امام علیہ السلام نے کوئی لحاظ نہیں کیا، کہا کہ مجھے جو ہے، میں تم کو خط لکھ رہا ہوں، مجھے حساب کتاب جو ہے اس چیز کا چاہیے، اور دیکھو میں اس چیز میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا، یہ جو اگر تو مجھے چیز اگر جو میں چیز تم سے چاہ رہا ہوں ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر تم نے انکار کیا تو علی کی تلوار کو تم جانتے ہو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں یہ وہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے کہ جو اگر کسی پہ چل جائے تو وہ جہنم ہی ہے. علی کی تلوار ایسی نہیں ہے کہ مثلا جس پہ چل جائے اس کا مطلب ہے جہنمی ہے. دیکھو یہ تلوار میری تلوار ہوگی اور تم ہوگے اس طرح سے، اور کہا کہ تم تو تم ہو عبداللہ ابن عباس. کہتے ہیں اگر یعنی یہ ایک مثال ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ایسا واقعی اگر ہی ہے، شرطیہ ہے کہ اگر خدا جو ممکن نہیں ہے، کہیں کہ اگر حسن و حسین بھی یہ کام کرتے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا. تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے تم عبداللہ ابن عباس میرے شاگرد ہو، میرے دوست ہو، میرے قریبی ہو، تو میں تم سے کسی اور طرح سے برتاؤ کروں گا. نہیں، مجھے حساب کتاب چاہیے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس و بصرہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیا. اذان محترم، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن یہی امام جو کہ اتنا اس پوری اس پوری امارت کا، پوری حکومت اسلامی کا جو سربراہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دیکھیں جہاں پہ حقوق کے معاملہ آتا ہے، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رائٹس، لوگوں کے رائٹس، خدا کے حقوق کے حقوق ناس ہے، کتنی زیادہ دقت، کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، مجھ پہ ذمہ داری ہے، میں کیا جواب دوں گا، میں تمہاری دنیا کی خاطر خود کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اور یہ پیغام ہم سب کو دیکھے گئے ہیں کہ تم دوسروں کے دنیا کی خاطر خود کو جہنم میں نہ ڈالنا. فرماتے ہیں کہ جو لیٹرز جو لکھے جاتے ہیں, جو خط و کتابت ہوتی ہے, بالآخر جب گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کے جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے دوسرے ادارے کو لیٹر لکھتا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, جو بھی خط و کتابت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کتنے زیادہ حساس ہے. کہتے ہیں جو تم کسی نے کبھی خط لکھا ہوگا امام علیہ السلام کو, خلیفہ کو, اور کہا کہ مثلا جو ہے اس کے اندر بڑے ان کے جس سے ہوتے ہیں نا, ہم پہلے کیا کرتے ہیں عام طور پہ چاپلوسی کی جاتی ہے, ذرا القاب دیے جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے القاب دیے امام علیہ السلام کو, یہ اور وہ اور سب کر کے, اور پھر جو ہے اپنی بات کا آغاز کیا, اور پھر جو ہے اس بات کو بھی جو ہے بجائے اس کے کہ مختصر بہت بڑا چڑھا کے اس طرح سے امام علیہ السلام کو خط دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم لوگ جو خط لکھتے ہو مجھے, دیکھو اس کے اندر القاب القاب نہیں لکھا کرو, القاب لکھنے کی ضرورت, اپنے کام کی بات کرو, مختصر لکھو جو مطلب ہے بیان کرو, اپنی جو قلم کی جو نوک ہے اس کو باریک رکھو, باریک رکھو گے تو کیا ہوگا, کم جو تمہارے جو وہ پتلا جب لکھا جائے گا تو کم کاغذ استعمال ہوگا, نوک جو ہے قلم کی اس کو تراشو, اس کو جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ شارپ کرو جو بھی ہے, تاکہ جو ہے, اور دیکھو جب لکھو تو سطور کے درمیان فاصلہ کم ہو, اتنے بڑے بڑے فاصلے دے کے نہ لکھو, یہ کاغذ بیت المال کا ہے, کیوں اس کو ضائع کرتے ہو. جو دقت کرنے والا ہے, جو اس کی دیکھیں کہ نظر جو ہے کہ یہ بھی کیوں ضائع ہو, پھر خود بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں اس ضرر کو, یہ جو بیت المال پہ جو نقصان ہوتا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. خط لکھنا ہے تو اس طرح سے خط لکھو, اس حد تک جو ہے جزیات کے اندر. لیکن یہی حاکم اسلامی جو ہے, جس کی بتایا کہ شام و عراق و مصر و ایران ہے, تمام جو اس کی سلطنت کے اندر شامل ہیں, ایک دن کوفہ کی گلی سے گزر رہا ہے, جب گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے کہ جو مشکیزہ لے کے بہت مشکل سے جو ہے وہ زحمت کے ساتھ اس مشک کو جو ہے اپنے پیٹ پہ لے کے جا رہی ہے, اور کچھ جو ہے وہ کچھ بول رہی ہے, کچھ ایسا لگتا ہے کچھ شکوہ کر رہی ہے. امام علیہ السلام اب تنہا ہے اس گلی کے اندر, کوئی اور نہیں ہے, نزدیک جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے علی ابن ابی طالب سے, وہ نہیں جانتی, کہتی کہ یعنی ایک طرح سے شکایت ہے کہ میں کس حالت کے اندر ہوں, اس کی مشکلات کے اندر زندگی گزار رہی ہوں. اچھا امام علیہ السلام جو ہے وہ بغیر بتائے ہوئے اس خاتون سے کہتے ہیں کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں, یہ مشکیزہ جو ہے میں اٹھا لیتا ہوں. اب وہ بیچاری جو ہے وہ ضعیف خاتون ہے, اس نے کہا, خوش ہو گئی, اس نے کہا ٹھیک ہے, مشکیزہ آپ نے اٹھا لیا, اس کے گھر تک آیا. جب گھر تک آئے بچے دوڑا دوڑا آیا, والدہ آ گئی ہیں, اور جو بلا کر استقبال کیا, اور بلا کر بھوکے ہوں گے جو بھی ہے, دیکھا کہ والدہ جو ہے کچھ لے کر آئی ہیں, تو بچوں نے کہا, خوش ہو گئے دیکھ کے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی گھر میں آنے کی اجازت مانگی, اور جو ہے کہا کہ میں ان بچوں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا, اس کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ یتیم بچے ہیں جو بھی, تو امام علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بچے جن کے چہرے کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ غم کے اور مثلا مشکلات, ایک مشکل زندگی کے آثار تھے, اور اس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام ان سے کھیل کود کے اندر جو ہے ان کو بہلانے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, اور وہ خاتون سے کہتے ہیں تم جا کے جو ہے وہ غذا تیار کرو, وہ جاتی ہے اور جو ہے وہ آٹے جو لے کر آئی ہوتی ہے اس سے جو ہے روٹیاں بنانا شروع کرتی ہے. اچھا امام علیہ السلام جب تک بچوں کو کھیل رہے ہیں, بچے اس طرح سے جو ہے اس اپنی اس زندگی کو جس طرح سے فرض کریں کہ بھول گئے ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر کیا مشکلات ہیں, امام علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے جو کھیل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, اور ہنستے ان کے چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار آ جاتے ہیں ان یتیموں کے چہرے پہ. اچھا اتنی دیر میں جو ہے وہ جو خاتون تھی وہ اس آٹے کو تیار کر چکی ہے کہ اب جو ہے اس پہ تنور میں جو ہے اس کو ڈالنے کی دیر ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ تنور جو ہے تمہارے لیے روشن کرتا ہوں, اس آگ کو میں روشن کرتا ہوں, اور وہ جو خاتون اس سے جو ہے لکڑیاں لیتے ہیں آگ کے, اس کے تنور کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے اندر آگ جلاتے ہیں, اور جب وہ آگ جو ہے شعلہ ور ہوتی ہے تو امام علیہ السلام اپنے آپ سے خطاب کرتے کہتے ہیں کہ یا علی ذق, اس آگ کا مزہ چکھ, اس آگ کا مزہ چکھ, کہ یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ آسان ہے, اس کی گرماہٹ جو ہے بہت کم ہے. یعنی میں کیوں جو ہے مجھے غافل تھا اس خاتون سے, جب معلوم ہوتا ہے کہ کیوں شکوہ کر رہی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت اس کا شوہر جو ہے وہ جنگ میں امام علی علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہو گیا, ان کے ساتھ وہ شہید ہو گیا ہے, اور اب اس بچے اس خاتون کے جو ہے بچے ہیں یتیم ہیں, اور جو ہے اس طرح سے اس کی زندگی سخت ہو گئی ہے, تو یہ اس لیے شکوہ کر رہی تھی. برابر میں جو ہے وہ برابر والے گھر کے اندر ایک خاتون ہے کہ جو دیکھ رہی ہے سارا ماجرا, وہ آتی ہے اور جو ہے ایک درود بھیجو محمد والے محمد, وہ جب سارا ماجرا دیکھتی کہتی ہے کہ اے خاتون تجھے معلوم ہے کون ہے, کہتی نہیں معلوم, یہ انسان ہے جس نے میری مدد کی, بہت اچھا انسان ہے جو بھی, تو کہتی ہے علی ابن ابی طالب ہے, امیر المومنین ہے, کہتی یہ امیر المومنین ہے, معافی مانگتی آپ سے, کہتی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں نا تو مجھے معاف کر دے, میری طرف سے کوتاہی ہوئے, میری مجھے علم نہیں تھا کہ اس طرح سے جو ہے مجھے میرے علم نہیں لایا گیا, مجھے رپورٹ نہیں دی گئی, مجھے گزارش نہیں دی گئی کہ اس طرح سے خاتون بھی یہاں پر ہے, لیکن کہتے ہیں کہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. یہ حاکم اسلامی ہے، یہ امام برحق جب حکومت پر آتا ہے تو اس طرح سے حکومت ہوتی ہے، اس طرح سے عدل ہے، اس طرح سے اس کے اندر وہ جو قاطعیت ہے کہ بالکل احکام اسلامی کو اجرا کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کسی کا لحاظ، صرف خدا کو دیکھنا کہ خدا کی رضا کس چیز کے اندر ہے. لیکن جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی اور آپ کی زحمت لوں گا تاکہ یہ موضوع جو ہے آج مکمل ہو جائے. جب یہ تمام کام ہوتے ہیں کس کے فائدے میں ہیں؟ امت کے فائدے میں نا. عدالت جاری ہوگی معاشرے میں تو فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ امت کا ہوگا. لیکن جب انسان جو ہے اس دنیا کا مزہ چکھ لیتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ سے حکومتیں، جن لوگوں کے ہاتھوں سے جو کہتے ہیں اس کو، جو حالات تھے ان کی، جو رفا کی زندگی گزار رہے تھے اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے، جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ان کو تو اچھا نہیں لگے گا. بلاخر لوگ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں. جب ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ جو تین جنگیں ہو جاتی ہیں، پہلی جنگ جمل، صفین کے اندر جو ہے اس طرح سے لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں، خوارج وجود میں آتے ہیں، اور خوارج جب ساتھ جنگ کے بعد نہروان کا جنگ. اب جب نہروان کی جنگ بھی ہو جاتی ہے اور خوارج کے ساتھ آپ جنگ لڑ لیتے ہیں، تو وہ مسئلہ تو باقی کا باقی رہ گیا. مسئلہ کیا تھا؟ کہ آپ نے امیر شام کو ہٹایا تھا اور کہا تھا میں اس کو جو ہے گورنر کے اوپر جو ہے قبول نہیں کر سکتا. اسی کے اوپر جنگ صفین ہوئی تھی. تو امام علیہ السلام جب جنگ نہروان سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کو دوبارہ سے جو ہے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے صفین کی طرف جانا ہے، دوبارہ سے وہ امیر شام سے جنگ ہوگی. دوبارہ سے جب اس کی بات ہوتی ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ ہم جنگ سے فارغ ہوئے ہیں. دیکھیں لوگ بھی، دیکھیں تین جنگ لڑ چکے ہیں اس دو سال کے عرصے میں، تین جنگیں ہیں جو لوگ لڑ چکے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اے امام ابھی تو ہم جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو ہمارے اسلحہ بھی جو ہیں وہ دیکھیں کس حالت کے اندر ہیں، ابھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری فورس بھی کم ہو چکی ہے، قوت بھی کم ہو چکی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جب میں تم کو بلاتا ہوں، امام علیہ السلام کے جو ایک خطبہ ہے باقاعدہ اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ جب تم کو حکم دیتا ہوں جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا تو تم آمادہ نہیں ہوتے. اب امام علیہ السلام اپنے لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے ہی افراد، لیکن جو افراد تھکے ہارے افراد جسے کہتے ہیں، تھک چکے ہیں، اب اتنی قوت نہیں ہے. وہ ایک مجاہد، وہ جو ان کا خلیفہ، جو امام ہے، جس کی پوری زندگی اس نے اس راہ میں گزار دی، لیکن کبھی تھکاوٹ کا نہیں کہا کہ میں اب تھک چکا ہوں، اب خدا سے کہو مجھے تھوڑا ریسٹ چاہیے، مجھے تھوڑی چھٹی چاہیے. ایک اس امام کو دیکھا جائے جو اپنی امت کی ہدایت کے لیے پوری زندگی اس طرح سے بغیر کسی احساس خستگی کے، احساس تھکاوٹ کے، اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج جو ہے ذرا سے مشکلات کو دیکھا، کہا کہ نہیں اب جو ہم تھک چکے ہیں. امام فرماتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میں تم کو جنگ کے لیے بلاتا ہوں، تم کہتا ہوں کہ ہم ابھی آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو تم قبول نہیں کرتے. تم ایسے حاضر ہو جو بظاہر تو حاضر ہو میرے سامنے لیکن غائب ہو، کس کام کے ہو؟ تمہارا حضور میرے کس کام کے ہے؟ ایسے ہی جیسے نہ ہو. تم کان تو رکھتے ہو لیکن بہرے ہو. کیوں؟ کیونکہ جب میں تمہیں بلاتا ہوں مطلب بیک تو نہیں کہتے، آتے تو نہیں ہو میرے پاس. ابھی امام علیہ السلام یہ بات کر ہی رہے تھے کہ لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں، فرض کریں کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے وسط میں جو ہے ابھی مجلس ختم نہ ہوئی ہو اور لوگ جو ہے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کریں اور پھر جو ہے کہیں کہ بس اب جو ہے چلتے ہیں، مولانا صاحب کی نصیحتیں بہت زیادہ ہوگی، مجلس بہت لمبی ہوگی، آپ جانا شروع ہو جائیں. جب یہ اس کو کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک کہا جائے گا کہ یہ ڈس رسپیکٹ ہے جو بھی ہے. امام علیہ السلام کی گفتگو جاری ہوتی تھی، لوگ جانا شروع ہو جاتے تھے، یعنی اس کو بولنے اس کو بولنے دیں. کس حد تک جو ہے توہین، کس حد تک امام علیہ السلام نے ظلم برداشت کیا اپنی امت سے، لوگ جانا چھوڑ. اور پھر کیا کرتے تھے؟ نہیں کہ مثلا بہت ان کو کام تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف لوگ تھے، بہت کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، نہیں. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم چلے جاتے ہو مجھے چھوڑ. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں لوگ چلے جاتے ہو، کرتے کیا ہو؟ پھر تم لوگ جاتے ہو محفلیں بناتے ہو اپنی، اور ان محفلوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ اشعار پڑھتے ہو، اور روزمرہ کے جو اخبار ہیں اس کی نیوز. اچھا نیوز کیا ہے بتاؤ، بریکنگ نیوز کیا ہے، آج کی کیا خبر ہے، ایک دوسرے سے احوال پوچھتے ہو، اخبار پوچھتے ہو. لیکن جب میں تم اس کو بلانا چاہتا ہوں تو یا تم کا کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں. یہ امام علیہ السلام کی وہ مظلومیت ہے کہ تمہارے یہ حال ہو گیا ہے صرف. اور یہ دو سال امام علیہ السلام نے جو آخری زندگی کے جو ہیں، جو خلافت کے ہیں، اسی طرح سے گزارے ہیں کہ خلافت کے بھی آخری دو سال ہیں، ان کی زندگی کے بھی آخری دو سال ہیں، کہ لوگ اس طرح سے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسی امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر واقعات ہیں کہ یہ مظلومانہ زندگی کہ انسان اس کو جب پڑھتا ہے تو خون کے آنسو جو ہے رونے کا انسان جو حق ہے کہ رویا جائے. کہ خلافت ہوتے ہوئے یہ حال ہے، خلافت ہوتے ہوئے ظلم ہے. جب خلافت ہوتے ہوئے امت نے ظلم کیا ہے، تو جب خلافت نہیں تھی اس کے 20 سال بعد، اس وقت کیا ظلم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اور جو ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے اندر، کہ 38 سال سے 40 سال کا واقعہ ہے، اس کے بعد 20 سال بعد آپ کی شہادت کے اندر، کہ شہادت کے بعد اب اس امت نے کیا کیا ہوگا، جو لوگ، جو امت اپنی خلیفہ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوں. 61 ہجری آتی ہے، عاشور کا، کربلا کا یہ میدان سج جاتا ہے، لوگ اسی طرح سے، اس طرح سے پہلے آپ کے بابا کا اس امت نے ساتھ نہیں دیا، امام علیہ السلام بھی بلاتے رہے، نصرت طلب کرتے رہے کہ آؤ اس راستے کے اندر میری مدد کرو، ہم اس امت کی دوبارہ سے اصلاح کریں گے. دیکھو اس خلافت کے اوپر ایک ایسا شخص جو ہے وہ غاصب ہو چکا ہے، ایک فاسق و فاجر انسان، ایک شرابی انسان، ایک قاتل نفس محترمہ انسان اس خلافت پر فائز ہو چکا ہے، آؤ میری مدد کرو. لیکن امت جواب دینے کو تیار نہیں، ایک قلیل تعداد ہے کہ جو جواب دیتی ہے. بالآخر شب عاشور آتی ہے، اس قافلے کے اندر جبافا صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی بھی بنی ہاشم موجود ہیں. ان بنی ہاشم کے اندر جہاں جوان موجود ہیں، جہاں آپ کے بھائی عباس موجود ہیں، وہاں پر کم سن بچہ، ایک نوجوان بھی موجود ہے، 13 سالہ ایک بچہ، جو آپ کے بھائی کی یادگار بھی ہے. جب شب عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام بیعت طلب کرتے ہیں، وہ بیعت کو اٹھا لیتے ہیں، اور اصحاب ایک ایک کر کے جو ہے اپنی بیعت کا اظہار کرتے، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام اصحاب کو بتاتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہوگا، سب کو ان کا مقام بتاتے ہیں، دیکھو تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہارا یہ مقام ہوگا، اور تم اس طرح سے جنگ پہ جاؤ گے. اس بچے کا، اس قاسم کا ذکر نہیں کرتے. قاسم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام نے میرا نام نہیں لیا، کیا میں اس جنگ کے اندر نہیں ہوں گا؟ امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے چچا مجھے بھی کل آپ پہ قربان ہونا ہے، کیا میرا نام نہیں ہے اس فہرست کے اندر؟ امام علیہ السلام پہلے قاسم سے سوال کرتے ہیں کہ اے قاسم، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ 13 سالہ بچہ جس نے پرورش پائی ہے امام حسین علیہ السلام کی گود میں، امام علیہ السلام کا تربیت یافتہ بچہ، کہتے ہیں میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اس جواب کے اوپر، اپنا بھائی یاد آیا ہوگا، میرے بھائی کی یادگار ہے. بالآخر روزہ عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب جانا شروع ہوتے ہیں، بنی ہاشم جاتے ہیں، قاسم ہیں کہ جو بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح سے امام علیہ السلام مجھے بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیں. کہا کہ سخت ترین، یعنی جو اجازت امام علیہ السلام دیا کرتے تھے، جو حضرت قاسم کو اجازت دی، اس میں جتنی دیر لگائی ہے امام علیہ السلام نے. کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ملے گی. امام علیہ السلام برداشت نہیں کر پا رہے کہ میرے بھائی کی یادگار ہے، یہ بھی اس طرح سے چلا جائے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ کیا ہے، اجازت نہیں دیتے، نہیں دیتے. یہاں تک کہ قاسم جب دیکھتے ہیں کہ چچا اس طرح سے مجھے جانے نہیں دیں گے، تو آتے ہیں اپنا امام علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، پیروں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں، گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا دل نرم پڑ جاتا ہے. جب دیکھتے ہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے، قاسم کو گلے سے لگا لیتے ہیں. مقتل نے لکھا کہ یہ بھتیجا اور چچا اتنا گریہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں میں ڈال کے اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بے حال ہو جاتے ہیں. بالآخر امام علیہ السلام اس بچے کو آمادہ کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص لباس جنگ تو نہیں ہے، اس کو کس طرح سے آمادہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے کوئی جنگی ٹوپی موجود نہیں ہے، اس کے سر پر امامہ باندھا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی زرہ نہیں ہے، وہی پیراہن پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی جنگی جوتے موجود نہیں ہیں، وہی نالائن، معمولی نالائن پہنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے. اور جب گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے تو اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس گھوڑے کی زین پر سنبھل بھی نہیں پا رہا. اور جب یہ باہر آتا ہے اور مقتل کے اندر آتا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا تھا کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا ہے کہ جو آگے چلا آتا. اتنا پیارا بچہ، ایک چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. آتا ہے جنگ کے لیے، جنگ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو اس کے تاک میں ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر وار کروں گا. جب حضرت قاسم علیہ السلام اس شکی کے نزدیک ہوتے ہیں، ایک وار کرتا ہے جو آپ کے سر پر لگتا ہے، حضرت قاسم سنبھل نہیں پاتے اور تاریخ نے لکھا کہ منہ کے بل اس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ میں حضرت قاسم سے کہوں گا کہ آپ آج منہ کے بل اس زمین پر آئے ہیں، لیکن آپ سے پہلے بھی ایک ذات ہے جو منہ کے بل زمین پر گری ہے۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسین کو معلوم ہوا کہ آپ کی مادر گرامی اس دنیا سے جا چکی ہیں، اسما کہتی ہیں جاؤ حسن حسین، جاؤ علی ابن ابی طالب کو خبر دو جو مسجد نبوی کے اندر ہے کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی۔ حسنین آتے ہیں، امام علی علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، اے بابا ہماری مادر گرامی اس دنیا سے گزر گئی۔ جب امام علی علیہ السلام اس خبر کو سنتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ امام علی علیہ السلام حرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک بار منہ کے بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ آج یہ قاسم ہے کہ جو آپ کا پوتا ہے، آج اس گھوڑے سے زمین پر آتا ہے۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں یہ قاسم صدا دیتا ہے کہ یا چچا، اے چچا میری کمک کے لیے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ جو شخص ہے جس نے وار کیا تھا چاہتا تھا کہ آپ کی گردن کو جدا کر دے، امام حسین علیہ السلام نے ایک وار کرتے ہیں، اس قاتل کا ہاتھ اس کے تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو بلاتا ہے، لشکر کو بلاتا ہے کہ میری مدد کرو۔ اب وہ لشکر مدد کر لے آتا ہے اس قاتل کی، ایک یہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے، ایک غبار اٹھتا ہے۔ جب یہ غبار رک جاتا، جب ٹھہر گر جاتا ہے، اب تاریخ نے لکھا کہ ایک چچا ہے کہ جو قاسم کے سرحانے کھڑے ہیں، اور قاسم ہے کہ جو درد کے مارے زمین کربلا پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایڑیاں رگڑنے سے اب یہاں پہ کوئی زمزم جاری نہیں ہوگا، امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی پانی نہیں ہے جو قاسم کا پلا سکے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں قاسم دیکھو، تم نے جب چچا کو بلایا تو تمہیں چچا کو مک بھی نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں امام علیہ السلام اس قاسم سے، اے خدا ہماری اس کلی سے عبادت کو قبول فرما، اے خدا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب انصار نے، بنی ہاشم نے جس طرح سے امام علیہ السلام پہ اپنی جانیں قربان کی، ہم سب کو اپنی جانوں کو، اپنی جان و مال کو امام علیہ السلام پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس زمانے میں اپنے تمام وظائف کو، ذمہ داری کو بہترین طرح سے سمجھنے اور بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا سکون پاک کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شارک فرما۔ ماتم حسین۔